أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون آمنت بالله صدق الله العظيم. کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے رات بنائی ہے تاکہ وہ رات میں سکون حاصل کریں اور دن کو ہم نے بنایا ہے دیکھ بھال کے لیے بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہوں اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں میں جو ہیں اور جو زمینوں میں ہیں سب گھبرا جائیں گے، ہاں مگر جن کو اللہ چاہے، اور سب اللہ کے پاس آئیں گے ذلیل ہو کر، اور تم دیکھو گے پہاڑوں کو، تم ان کو خیال کر رہے ہو کہ وہ جمے ہوئے ہیں، اور حال یہ ہوگا کہ وہ پہاڑ اڑ رہے ہوں گے جیسے بادل اڑتے ہیں۔ اللہ کی کاریگری ہے کہ جس نے ہر چیز کو بڑا مستحکم بنایا ہے، اور بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کی بہت خبر رکھنے والا ہے۔ جو آدمی نیکی لے کر آئے گا اس کو نیکی سے بہتر چیز ملے گی، اور وہ لوگ اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے، اور جو برائی لے کر آئے گا تو ان کے چہرے جہنم کے اندر اوندھے منہ ڈالے جائیں گے۔ تمہیں نہیں بدلہ دیا جا رہا مگر انہی کاموں کا جو تم کرتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں شہر مکہ کے پروردگار کی عبادت کروں جس نے اس مکہ کو حرم قرار دیا ہے، اور ہر چیز کی ملکیت اسی کے لیے ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ تو جو آدمی ہدایت حاصل کرے گا تو وہ ہدایت حاصل کرے گا اپنے لیے، اور جو راستے سے بھٹک جائے گا تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف خبردار کرنے والے لوگوں میں سے ہوں، اور آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ اپنی نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے اور تم ان کو پہچان لوگے، اور آپ کا پروردگار غافل نہیں ہے ان کاموں سے جن کو تم کر رہے ہو۔ یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ النمل کی آخری آیات ہیں، یعنی سورۃ النمل کی آیت نمبر 86 سے لے کر آیت نمبر 93 تک کی آیات تھیں جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور انہی آیات پر سورۃ النمل مکمل ہوئی ہے، اس کا اختتام ہوا ہے۔ آج جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان کا زیادہ موضوع آخرت ہے، اور آخرت کی طرف توجہ دلانا ہے، کیونکہ یہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ کے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہر انسان یہاں آتا ہے، کچھ سال گزارتا ہے، کوئی 25 سال گزارتا ہے، کوئی 40، کوئی 50، کوئی 60، کوئی 65، کوئی 70، اللہ تعالی نے جس کے لیے جو وقت مقدر فرمایا ہے وہ یہاں اس کے مطابق اپنی مدت پوری کرتا ہے، پھر آگے چلا جاتا ہے۔ یہ دنیا اسی طریقے سے قائم چلی آ رہی ہے، اور دنیا کا کاروبار چلتا رہتا ہے، لوگ آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں۔ تو یہ دنیا دار الامتحان ہے، اور جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ دنیا میں انسان جیسے کام کرے گا آخرت میں ویسے ہی نتائج اس کے لیے نکل آئیں گے۔ یہ وہ بات ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات میں ذکر فرمائی ہے۔ آج جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان میں سے پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے رات اور دن کا ذکر کیا ہے، اور پہلی آیت جو آج ہم نے پڑھی جو سورۃ النمل کی آیت نمبر 86 ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ، کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے رات بنائی ہے تاکہ وہ رات میں سکون حاصل کریں، والنہار مبصرا، اور دن ہم نے بنایا ہے دیکھ بھال کے لیے، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اور اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ آدمی جب اس دنیا میں رہتا ہے عام طور سے اس کو اپنے اختیار کے بارے میں ضرورت سے زیادہ غلط فہمی ہو جاتی ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، چھوڑوں گا نہیں اور یہ نہیں کروں یہ وہ، تو اچھلتا رہتا ہے، دعوے کرتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر اختیار دیا ہے، مگر اختیار دینے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبر بھی ہے۔ چنانچہ آپ اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آئے، اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آگے چلے جائیں گے۔ یہ جس دنیا میں آپ رہتے ہیں، اس زمین کی گردش آپ کے قبضے میں نہیں ہے، سورج اور چاند کی گردش آپ کے قبضے میں نہیں ہے، رات اور دن کا آنا یہ آپ کے قبضے میں نہیں ہے، یہ سب چیزیں بتلا رہی ہیں کہ یہ زمین اور آسمان، یہ سورج اور چاند کی گردش اور زمین کی گردش اور یہ صبح اور شام اور دن اور رات کا آنا، یہ انسان کے اپنے اختیار سے باہر ہے۔ تو جس طرح یہ دن کا آنا آدمی یہ چاہے کہ بس دن ہی رہے، آج رات نہ آئے، سارے انسان مل کر بھی علاقے کے لوگ کوشش کر لیں کہ جناب آج دن کا ٹائم ہم تبدیل کر دیں، سورج کے غروب ہونے کا ٹائم تبدیل کر دیں، سورج کے طلوع ہونے کا ٹائم تبدیل کر دیں، ممکن نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے انسان کی موت اور حیات، یہ بھی انسان کے اپنے قبضے میں نہیں ہے، ایک وقت تک انسان یہاں رہتا ہے پھر آگے چلا جاتا ہے۔ یہ بات اللہ سبحانہ و تعالی سمجھانا چاہتے ہیں۔ تو آیت یہ ذکر فرمائی کہ الم یرو انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ، کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے رات بنائی ہے تاکہ لوگ اس رات میں سکون حاصل کریں، والنہار مبصرا، اور دن کو ہم نے بنایا ہے دیکھ بھال کرنے والا۔ اب سارے لوگ جوں جوں رات آتی چلی جاتی ہے، رات گہری ہوتی چلی جاتی ہے، لوگ اپنے گھر تیزی سے واپس آتے رہتے، جانور پرندے وہ بھی سورج غروب ہونے تک اپنے گھونسلوں میں اور اپنی جگہوں میں پہنچتے ہیں، ایک سناٹا چھا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر، اور پھر جیسے ہی صبح ہوتی ہے لوگ نکلنے شروع ہوتے ہیں، پھر زندگی رواں اور دواں ہوتی ہے، رات کو سارے لوگوں کو گویا موت آ جاتی ہے، صبح کو پھر زندہ ہو جاتے ہیں اور سب پھر نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اللہ ہی تو ہے جو رات میں تمہیں وفات دے دیتا ہے، اور اللہ کو معلوم ہے کہ دن میں کیا کر رہے ہو۔ اللہ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا، تو اللہ تعالیٰ رات میں انسان کے اوپر موت طاری کر دیتے ہیں اور ایک سناٹا چھا جاتا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے کہ یہ رات اور دن ہمارے قبضے میں نہیں رکھی گئی۔ چنانچہ لوگ جو ہیں وہ غیر اختیاری طور پر گھر کی طرف ان کو واپس جانا پڑتا ہے، اور گھر میں جا کر سردی اور گرمی سے پناہ حاصل کرنی ہوتی ہے، سب لوگ سو جاتے ہیں، صبح کو اٹھتے ہیں پھر بیدار ہوتے ہیں۔ تو یہ زندگی اور موت کا نمونہ روزانہ ہمیں دکھایا جاتا ہے۔ آگے فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس کے اندر بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہوں، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ اب یہ تو آیت کا مفہوم ہے جس کا تعلق سیاق و سباق سے ہے، لیکن اس آیت کی اشارت النص سے ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ رات سکون کے لیے ہے اور دن جو ہے یہ کاموں کے لیے ہے۔ اللہ تعالی نے یہاں یہ فرمایا کہ اول الم یرو انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ، کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے رات بنائی ہے تاکہ لوگ اس رات کے اندر سکون حاصل کریں۔ معلوم ہوا کہ رات کیا ہے؟ سکون حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اور آگے فرمایا والنہار مبصرا، اور ہم نے دن کو بنایا ہے دیکھ بھال کرنے والا، مبصر کہتے ہیں ابصر یبصر، ابصار کے معنی ہوتے ہیں دیکھنے کے. تو حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے بڑا پیارا ترجمہ کیا کہ دن ہے دیکھ بھال کرنے والا، رات میں آپ پرسکون نیند سوتے ہیں تو دن میں آپ اچھی زندگی گزاریں گے اور اچھے طریقے سے اپنے کاموں کی اور دنیا اور آخرت کے کاموں کی دیکھ بھال کر سکیں گے. ہماری اسرائی تہذیب نے الٹی مصیبت کھڑی کر دی ہے کہ لوگ راتوں کو جاگتے ہیں اور صبح دیر تک سوتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل فطرت کے بھی خلاف ہے، فطرت انسانی کے بھی خلاف ہے. انسان کی فطرت کیا؟ تمام جانوروں کی فطرت کے خلاف، انسان بھی ان میں شامل ہے. فطرت یہ ہے کہ انسان رات کو سوئے اور دن کو کام کرے. ہمارے اکابر کوشش کرتے تھے کہ عشاء کی نماز کے بعد زیادہ دیر نہ جاگیں، تو مطالعہ کرنا ہو، گھر والوں سے بات کرنی ہو، وہ علیحدہ بات ہے، ورنہ کوشش ہوتی تھی کہ جلدی سے جلدی سوئیں اور صبح کو صبح صادق سے پہلے ہی تہجد کے لیے، ورنہ صبح صادق ہونے کے بعد نماز فجر فرض کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر سوتے نہیں تھے. ہمارے کئی اکابر تو بہت برا سمجھتے تھے کہ انسان طلوع شمس سے پہلے سوئے. اور میں اگر کسی کو بہت ہی مجبوری ہے تو اس کو چاہیے کہ سورج نکلنے کے بعد اپنی تکان دور کرنے کے لیے سونا چاہے تو سو جائے، لیکن یہ جو صبح صادق سے لے کر سورج کے نکلنے تک کا وقت ہے، یہ بڑا رحمتوں کا اور برکتوں کا وقت ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو رات ہوتی ہے سونے کے لیے اور دن ہوتا ہے دیکھ بھال کرنے کے لیے. اور ڈاکٹر بھی سارے، جتنے بھی سمجھدار ڈاکٹر ہیں، سب متفق ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رات کی نیند اگر آپ تھوڑی سی بھی لیں وہ بہتر ہے دن کی نیند سے، اگرچہ وہ کئی گھنٹوں کی ہو. رات کو اگر آپ چار چھ گھنٹے بھی گہری نیند سو جائیں گے، اس سے آپ کو وہ سکون اور وہ فائدہ حاصل ہوگا جو دن کی نیند سے حاصل نہیں ہوگا، چاہے آپ دن میں آٹھ دس گھنٹے ہی سوتے رہیں نشے میں اور گولیاں کھا کے. تو یہ رات کی نیند کو اللہ تعالیٰ نے بڑی سکون کی چیز بنایا ہے، ہمیں بہت اہتمام کرنا چاہیے کہ رات میں خوب سکون حاصل کریں. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد فضول باتیں کرنے سے منع فرمایا، نہا عن السمر بعد العشاء. ترمذی کی روایت، شمائل ترمذی کی روایت ہے کہ آپ عشاء کے بعد فضول قصہ گوئی سے آپ نے منع فرمایا ہے. آدمی نے مطالعہ کرنا ہو، اپنے بیوی شوہر نے بات کرنی ہو وغیرہ، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، حقوق کی ادائیگی ہے، لیکن عام حالات میں فضول کاموں میں عشاء کے بعد مصروف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جلدی سے جلدی سونے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ رات کا سکون پورا پورا نصیب ہو. رات ہے سکون کے لیے. جعلنا اللیل سکنن، ایک جگہ قرآن مجید میں یہی فرمایا گیا کہ رات کو ہم نے سکون کی چیز بنایا ہے. اور یہاں فرمایا کہ کیا لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو بنایا ہے تاکہ لوگ اس رات کے اندر سکون حاصل کریں. اور آگے فرمایا والنہار مبصرا، اور دن کو ہم نے بنایا ہے دیکھ بھال کرنے کے لیے. اس لیے جیسی دن ہو آدمی کو کام کرنا چاہیے، کام میں مصروف ہونا چاہیے اور دیکھ بھال کرنی چاہیے دنیا کے کاموں کی، تجارت کی، آخرت کی، یا جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے فرائض منصبی کا حصہ رکھا ہو. خاص طور پر صبح کے وقت میں برکت ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی بارک لامتی فی بکوریہا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالی نے صبح کے وقت میں میری امت کے لیے بڑی برکت رکھی ہے. ہمارے کئی اکابر کا یہ معمول رہا ہے کہ صبح اٹھتے ہی وہ جناب اپنا نماز اور تلاوت اور مناجات دعا وغیرہ سے فارغ ہو کے کام شروع کر دیتے ہیں، اور اس وقت میں جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ عام طور سے رات میں فائدہ حاصل نہیں ہوتا. ساتھی ہمارے طالب علم ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ رات کو دیر تک جاگتے رہو اور دو بجے تک پڑھتے رہو، ایک بجے تک پڑھتے رہو، ایک طریقہ تو یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ کہ آپ جلدی سو جاؤ اور جناب فجر کے وقت اٹھ جاؤ فجر سے پہلے تہجد کے لیے، یا چلو فجر ہی کے وقت اٹھ جاؤ اور پھر اس کے بعد سو مت بلکہ اس وقت میں مطالعہ کرو. آپ یقین کیجئے، میرا تجربہ ہے، آپ بھی تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ رات میں اگر آپ نے 4 گھنٹے مطالعہ کیا اور فجر کے وقت میں آپ نے 2 گھنٹے مطالعہ کیا، یہ جو 2 گھنٹے کا مطالعہ ہے یہ 4 گھنٹے کے مطالعے سے بہتر ہوگا. اس لیے کہ سارے دن کے تکان کے بعد دماغ پوری طرح حاضر نہیں ہوتا، دماغ کے اندر طرح طرح کے الٹے سیدھے خیالات اور انتشار ذہنی موجود ہوتا ہے. لیکن اگر آپ صبح کو اٹھتے ہیں، دل دماغ ہر چیز پرسکون ہوتی ہے، یہاں تک کہ فضا بھی پرسکون ہوتی ہے. اس وقت میں اگر آدمی کام کرے، دینی کام دنیاوی کام، تو اس میں بڑی برکت ہوتی ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی نے میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھی ہے. بہرحال آیت نمبر 86 کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر سے سن لیجئے. کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو بنایا ہے تاکہ لوگ رات کے اندر سکون حاصل کریں، والنہار مبصرا، اور دن کو ہم نے بنایا ہے دیکھ بھال کرنے کے لیے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اور اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. رات اور دن کے آنے میں، نیند میں اور پھر دوبارہ اٹھنے میں، نیند میں روح کے قبض ہونے میں، پھر دوبارہ روح کے اندر دوبارہ متحرک ہونے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. آگے آیت نمبر 87 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قیامت کا ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور پھونکا جائے گا، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، تو آسمانوں میں جتنے ہیں اور زمینوں میں جتنے ہیں سب پر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی. آسمانوں میں جتنے ہیں فرشتے اور زمین پر جتنے مخلوقات ہیں سب پر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی. إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، ہاں مگر جن کو اللہ چاہے وہ نہیں گھبرائیں گے، ان کے دل اس وقت بھی پرسکون رہیں گے. تو آسمانوں میں جتنے ہیں اور زمینوں میں جتنے ہیں سب پر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی. الا من شاء اللہ، مگر وہ جن کو اللہ چاہے کہ ان پر گھبراہٹ نہیں ہوگی. وکل اتوہ داخرین، اور سب اللہ کے پاس آئیں گے عاجزی کے ساتھ. داخرین کے ترجمہ حضرت شیخ الہند رحمتہ اللہ علیہ نے کیا عاجزی کے ساتھ، اور حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے داخرین کا ترجمہ کیا کہ دبے جھکے، سب جھک کر اور دبے ہوئے حاضر ہوں گے. اب یہ جو آ رہا ہے سور پھونکا جائے گا، تو سور کتنی مرتبہ پھونکا جائے گا؟ تو بعض علماء نے تو یہ فرمایا کہ 3 مرتبہ پھونکا جائے گا، لیکن راجح قول یہ ہے کہ سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا. اور پہلا سور جو ہے اس کو کہا جاتا ہے نفخہ صاعقہ، اور دوسرے کو کہا جاتا ہے نفخہ فزعہ، اور نفخہ بعثہ بھی اس کو کہا جاتا ہے. پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ گھبرا جائیں گے، کیسی آواز آ رہی ہے، قیامت قائم ہو رہی ہوگی. تو سور بڑھتا جائے گا، آواز بڑھتی جائے گی، یہاں تک کہ کلیجے پھٹ جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور پورے کائنات پر موت اور سناٹا طاری ہو جائے گا. اس وقت میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. یہ ہے نفخہ صاعقہ. اور پھر اس کے بعد نفخہ بعثہ ہے کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ سور پھونکیں گے اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنی قبروں سے یا جہاں جہاں جو بھی ہیں فرشتے وہ بھی بے ہوش ہو چکے ہوں گے، تو وہ سب دوبارہ ہوش میں آئیں گے اور مردے اپنے قبروں سے یا جہاں جہاں ان کے جسم کے اعضاء تھے، جسم کا ڈی این اے یا جو بھی یوز ہوتا، تو دوبارہ وہاں سے اس کو کھڑا کر دیا جائے گا اور سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے. اس طرح کہ گھبرائے ہوئے ہوں گے، دبے اور جھکے ہوئے ہوں گے، اور سہمے ہوئے ہوں گے کہ پتہ نہیں آج ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي السُّورِ, اور جس دن سور پھونکا جائے گا, فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ, تو آسمانوں میں جتنے ہیں اور زمینوں میں جتنے ہیں وہ سب گھبرا جائیں گے, إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهِ, ہاں مگر وہ جن کو اللہ چاہے. اب اس سے پہلا نفخہ مراد ہے یا دوسرا نفخہ مراد ہے؟ تو بعض علماء نے فرمایا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلا نفخہ مراد ہو, کیونکہ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور آواز بڑھتی چلی جائے گی اور دل پھٹ جائیں گے اور قیامت قائم ہوگی, اس وقت میں شدید گھبراہٹ ہوگی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دوسرے نفخے سے متعلق ہو کہ جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے, بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور, تو جب قبروں سے اٹھیں گے اس وقت میں بھی بڑے گھبرائے ہوئے ہوں گے کہ کیا ہو رہا ہے, ہم کدھر کھڑے ہو گئے ہیں, کہاں جا رہے ہیں. لیکن سب آہستہ آہستہ غیر اختیاری طور پر میدان محشر میں جمع ہوتے چلے جائیں گے. تو ففزع من فی السماوات ومن فی الارض, آسمانوں میں جتنے ہیں اور زمینوں میں جتنے ہیں سب گھبرا جائیں گے, یعنی سب پر خوفناک قسم کی گھبراہٹ ہوگی. الا من شاء اللہ, ہاں مگر جن کو اللہ چاہے. اللہ کے بندے اس وقت میں بھی کچھ ایسے ہوں گے کہ جن پر کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور یہ اللہ کے بارے میں قرآن مجید میں ایک جگہ میں آتا ہے کہ ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے, نہ ان پر خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. اس وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہیں تو وہ اس گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے. اب الا من شاء اللہ میں کون کون لوگ ہیں؟ بعض علماء نے فرمایا شہداء ہیں, بعض نے فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں, بعضوں نے فرمایا کہ جو بڑے بڑے چار فرشتے ہیں, حضرت جبرائیل علیہ السلام, حضرت میکائیل علیہ السلام, حضرت اسرافیل, حضرت اسرائیل علیہ السلام, یہ ہیں. بہرحال سبھی ہو سکتے ہیں جن کو اللہ چاہے. الا من شاء اللہ, ہاں مگر جن کو اللہ چاہے وہ نہیں گھبرائیں گے. وَكُلٌ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ, اور سب اللہ کے پاس آئیں گے دبے ہوئے جھکے ہوئے. کلن, سب اللہ کے پاس آئیں گے, داخرین, ذلیل ہو کر دبے ہوئے جھکے ہوئے. داخرین خاضعین کے معنی میں ہے. اور جب قبر سے اٹھیں گے تو خود بخود میدان محشر کی طرف ان کے قدم آہستہ آہستہ اٹھ رہے ہوں گے, غیر اختیاری طور پر رک نہیں سکیں گے. وَكُلٌ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ, اور سب اللہ کے پاس حاضر ہوں گے اس حالت میں کہ دبے جھکے ہوں گے عاجزی سے. آگے آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ, تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو, تم ان کو خیال کرتے ہو کہ یہ جمے ہوئے ہیں, اور حال یہ ہے کہ وہ پہاڑ اڑ رہے ہوں گے جیسے بادل اڑتے ہیں. سن اللہ الذی اتقن کل شیء, اللہ کی صنعت ہے, اللہ کی کا بنانا ہے, جس نے ہر چیز کو بڑا مستحکم بنایا ہے. سن اللہ الذی اتقن کل شیء, اللہ کی بناوٹ ہے کہ اس نے ہر چیز کو بڑا مستحکم بنایا ہے. انہو خبیرم بما تفعلون, اور اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. اب یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو کہ جمے ہوئے ہیں اور وہ اڑ رہے ہوں گے بادلوں کی طرح, تو اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے, اور ظاہر یہی ہے, اور اسی کو اکثر مفسرین نے اختیار کیا کہ دنیا میں تو یہ پہاڑ بڑے مستحکم نظر آتے ہیں کہ ہلائے نہیں ہلتے, ان کی ایک چٹان بھی انسان سے نہیں ہلتی, اتنے زبردست مضبوط پہاڑ ہیں. لیکن قیامت کے دن یہ سب پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. بست الجبال بسا اذا الجبال نصفت فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا, آیتیں ہیں قرآن مجید کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، اور ساری زمین بالکل ہموار کر دی جائے گی، جس میں نہ کوئی اونچی جگہ ہوگی اور نہ نیچی جگہ ہوگی. تو یہ پہاڑ جو کہ فی الحال آپ کو جامد نظر آ رہے ہیں، بڑے مضبوط پہاڑ ہیں، لوہے کا پہاڑ ہے اور طرح طرح کے سنگ مرمر اور فلاں فلاں چیزوں کا پہاڑ ہے جو ہلائے نہیں ہلتے، اور توڑنے سے بھی ان کا ٹوٹنا سخت مشکل ہوتا ہے. قیامت کے دن یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، کیونکہ ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. یہ تکون الجبال کالعہن المنفوش، پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنی ہوئی اون، جیسے کہ رنگین دھنی ہوئی اون. جب دھنی جاتی ہے روئی تو ہلکی ہو جاتی ہے، اڑنے لگتی ہے، تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. تو یہ جو قرآن نے فرمایا کہ تم پہاڑوں کو دیکھ رہے ہو کہ یہ تم خیال کرتے ہو کہ یہ جمے ہوئے ہیں، اور آگے فرمایا وہی تمر مر صحاب، اور وہ اڑ رہے ہوں گے بادلوں کی طرح. تو گویا فی الحال پہلے حصے میں ذکر کیا گیا دنیا کی کیفیت کا، اور دوسرے حصے میں ذکر کیا گیا آخرت کی حالت کا کہ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑ رہے ہوں گے. اب یہ بادل ہے، پانی کے بخارات ہیں، یہ اوپر اٹھتے ہیں. بس اوقات بادل بڑے گہرے ہوتے ہیں، اڑتے چلے جاتے ہیں. اسی طرح یہ پہاڑ جو ہیں یہ سارے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور اڑتے ہوئے ادھر سے ادھر منتقل ہو جائیں گے. یہ تو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ اس بات کی طرف ہو کہ یہ پہاڑ جو تمہیں جمے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے یہ جمے ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہی تمر مر صحاب، یہ اس طرح اڑ رہے ہیں جیسے بادل اڑتے ہیں. چنانچہ زمین جو ہے وہ اپنے محور پر گھوم رہی ہے، زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے، اور سورج جو ہے وہ زمین اور دوسرے سیاروں کو لے کر بہت تیزی سے کہیں جا رہا ہے. کہا جاتا ہے کہ زمین کی کتنی حرکتیں ہیں، تین حرکتیں ہیں. زمین اپنے محور پر بھی گھوم رہی ہے جسے رات اور دن پیدا ہوتے ہیں، زمین جو ہے سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے تو جس سے بارہ مہینے سال شمسی سال پیدا ہوتا ہے، اور سورج اپنے تمام سیاروں کو زمین کے ساتھ لے کر کہیں جا رہا ہے. تین حرکتیں ہیں زمین کی، لیکن اتنی بڑی زمین ہے کہ اس کی حرکت انسان کو معلوم ہی نہیں ہوتی. انسان یہ خیال کرتا ہے کہ یہ پہاڑ جمے ہوئے ہیں، وہی تمر مر صحاب، اور یہ پہاڑ حرکت کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ بادلوں کی حرکت ہے. سن اللہ الذی اتقن کل شیء، اللہ کی کاریگری ہے کہ جس نے ہر چیز کو بڑا مستحکم بنایا ہے. کون سی چیز کب تک جامد ہے اور کب ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، اللہ تعالی نے بڑی حکمت سے اس کو طے کیا ہے. سن اللہ الذی اتقن کل شیء، اللہ کی صنعت ہے. سنع صنع یصنو، ایک ہوتا ہے فعل، ایک ہوتا ہے عمل، ایک ہوتا ہے صنع. عربی زبان میں عربی ادیب کہتے ہیں کہ فعل، عمل اور صنع. تو فعل جو ہے وہ عام ہے، اختیاری ہو یا غیر اختیاری ہو، اور عمل جو ہے وہ اختیاری ہوتا ہے، پھر اختیاری ہو کر اچھا ہو یا برا ہو. لیکن صنع جو ہے، صنع یصنع، یہ اس عمل کو کہا جاتا ہے جو اختیاری ہو اور اچھا ہو. تو اللہ تعالیٰ کا جو یہ عمل ہے یہ بڑا خوبصورت، بڑا مستحکم ہے. اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا نہیں کیا. افحسبتم انما خلقناکم عبسا، کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بڑے طریقے سے پیدا کیا، ایک ایک چیز کے اندر بڑے اصول رکھے گئے ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سنع اللہ الذی اتقن کل شیء، اللہ کی صنعت ہے، اللہ کی کاریگری ہے، اللہ کا بنانا ہے. اتقن کل شیء کہ اس نے ہر چیز کو بڑا مستحکم بنایا ہے. انہ خبیر بما تفعلون، اور بے شک اللہ خوب خبر رکھتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. کائنات کے ذرے ذرے کی نقل و حرکت اللہ تعالی کے علم میں ہے. ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. اسی طرح انسان کی ایک ایک نقل و حرکت اللہ تعالی کی خبر ہے. انہ خبیر بما تفعلون, بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو اللہ, اس کی اللہ خوب خبر رکھتا ہے. تو اللہ کی کاریگری ہے کہ اس نے ہر چیز کو بہت مستحکم بنایا, اور بے شک اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. اب یہاں دو باتیں اضافی عرض کرتا ہوں جو مفسرین نے لکھی ہیں. پہلی یہ ہے کہ اتقانا کل شیء, اللہ کی کاریگری کہ اس نے ہر چیز کو بڑے کمال سے بنایا ہے. ایک ہوتا ہے بنانا, ایک ہے کمال سے بنانا, ایک ہے لکھنا, ایک ہے شاندار لکھنا. کسی چیز کو بنانا اور اعلی معیار پر بنانا, تو اعلی معیار پر جب کوئی چیز بنائی جاتی ہے اسے کہتے ہیں اتقان, کہ بڑے اونچے معیار پر یہ چیز بنائی گئی. تو یہ اللہ تعالی کی صفت ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تعالی کی جو صنعت ہے وہ بڑی شاندار ہے, اور ہر چیز جو ہے وہ انتہائی شاندار طریقے سے بنائی گئی ہے. سنع اللہ الذی اتقن کل شیء. اور اسی سے ایک روایت آتی ہے جس کو امام قرطبی رحمہ اللہ نے نقل کیا اپنی تفسیر میں, حوالہ میں ابھی تلاش نہیں کر سکا اس کا, لیکن لکھا کہ رحم اللہ من عمل عملا فاتقن, اللہ تعالی کی رحمت ہو اس آدمی پر کہ وہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے بہت طریقے سے کرتا ہے. رحم اللہ من عمل عملا فاتقن, معلوم ہے کہ آدمی جب کوئی کام کرے بڑے طریقے سے کرے. آپ نے لکھنا ہے اچھے طریقے سے لکھو, کھانا پکانا ہے اچھے طریقے سے پکاؤ, مٹھائی بنانی ہے اچھے طریقے سے بناؤ, پڑھانا ہے اچھے طریقے سے پڑھاؤ, پڑھنا ہے اچھے طریقے سے پڑھو, ہر کام اچھے طریقے سے ہونا چاہیے. اسی کو احسان کہا جاتا ہے, ہر کام کو حسین کرنا. الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تكن تراہ فإنه یراک. تو ہر کام کو حسین طریقے سے کرنا, ہر کام کو طریقے سے کرنا. اب آج کل لوگ اس کو سمجھتے ہیں, لوگ کہیں قلندر, بس چالو کام کرنا چاہیے. حالانکہ چالو کام نہیں کرنا چاہیے, طریقے سے کام. اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت صدر صاحب مدد ذلہم کو عمر دراز عطا فرمائے. تو یہ جو کام کرتے ہیں طریقے سے کرتے ہیں, سوچ سمجھ کے کرتے ہیں, انادن نہیں کرتے کہ چالو کام کر دیا. نہیں, کام کرتے ہیں طریقے سے کرتے ہیں, تو کرتے نہیں, کرتے تو طریقے سے کرتے ہیں. تو کام کو طریقے سے کرنا, کمال طریقے سے کرنا, بڑی حکمت کے ساتھ کرنا, سوچ سمجھ کر کرنا, یہ صفت ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی. اور حدیث میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ, اللہ کے صفات اختیار کرو. اللہ تعالی رحمان اور رحیم ہے, تم بھی رحم کرو. اللہ تعالی ہر کام کو طریقے سے کرتا ہے, تم بھی طریقے سے کرو. سنع اللہ الذی اتقن کل شیء, اللہ کی صنعت ہے کہ اس نے ہر چیز کو بڑے طریقے سے بنایا ہے. ایک بات تو یہ ہوئی کہ اللہ تعالی نے ہر چیز کو طریقے سے بنایا, تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم بھی جب کوئی کام کریں طریقے سے کریں. دوسری ایک بحث یہاں حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے فرمائی احکام القرآن میں کہ صنع یصنع جو ہے یہاں مصدر استعمال ہوا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے. سن اللہ, اللہ کی صنعت. تو فرمایا کہ یہاں مصدر تو استعمال ہوا ہے لیکن اس کا جو فاعل ہے وہ اللہ تعالی کی اسماء حسنہ میں سے نہیں ہے, چنانچہ اللہ تعالی کو صانع نہیں کہا جاتا. یعنی اللہ تعالی کے جو اسماء حسنہ ہیں ان میں صانع نہیں ہے. اور یہ ایک بات لکھی ہے مفسرین نے, چونکہ طالب علم علماء بھی یہاں موجود ہیں, میں بھی طالب علم ہی ہوں تو یاد رہے گی, وہ یہ ہے کہ اگر کوئی فعل اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ثابت کیا جائے تو اس کا جو فاعل کا صیغہ ہے وہ اس کا اللہ تعالی کے لیے ثابت ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ثابت ہو اور ہو سکتا ہے کہ ثابت نہ ہو. اور یہ ایک اور بحث ہے کہ اسماء حسنہ توقیفی ہیں یا نہیں. تو جمہور علماء فرماتے ہیں کہ اسماء حسنہ توقیفی ہیں، یعنی اسماء حسنہ ہم اپنی طرف سے گھڑ نہیں سکتے، اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ کو طبیب نہیں کہہ سکتے، اللہ تعالیٰ کو ہم طبیب نہیں کہہ سکتے۔ تو اگر کوئی مصدر یا کوئی فعل اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے یا صیغہ اسم فاعل اضافت کے ساتھ استعمال ہوا ہے تو اس کا اسماء حسنہ میں سے ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور اس کی ایک بڑی پیاری مثال قرآن مجید میں ہے، اَتَزْرَعُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم اس زمین کو کاش کرتے ہو یعنی پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ لیکن اس کے باوجود زارع یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے نہیں ہے، تو صانع یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے نہیں ہے، کیونکہ اسماء حسنہ توقیفی ہیں اور قرآن و حدیث میں جو نام جو صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوئی ہے وہی نام استعمال کیا جا سکتا ہے، اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کر ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ البتہ کسی زبان کے اندر اگر کوئی لفظ اللہ تعالی وحدہ لا شریک له کے لیے استعمال ہوتا ہو وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں اگرچہ وہ قرآن و حدیث میں نہ آیا ہو، اسی لیے فارسی میں خدا، خدا موجود ہے، خدا کو پکارو، خدا ہم سب کی مدد فرمائے، یہ سب جائز ہے۔ وجہ یہ ہے کہ خدا جو ہے اس ذات کو کہتے ہیں جو اس کا وجود خود اپنے سے ہو، کسی کی پیدا کردہ نہ ہو، لم یلد ولم یولد، تو خدا۔ اسی طرح انگریزی میں گاڈ ہے تو اس کو بھی آپ، اسی طرح پشتوں میں ہو سکتا ہے، ہندکوں میں اور دوسری زبانوں میں اللہ سبحانہ وحدہ لا شریک لہو کے لیے اگر کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن عربی زبان میں جو اسماء حسنہ آئے ہیں ان کا توقیفی ہونا ضروری ہے، یعنی قرآن و حدیث سے ثابت ہونا ضروری ہے، آپ اشتقاق کر کے مصدر سے یا فعل سے اس کو مشتق نہیں کر سکتے۔ یہ تو بات اضافی ہم نے کر دی، آگے لے لیجئے، آگے قرآن فرماتا ہے آیت نمبر 89 میں، 80 اور 9، کہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو آدمی نیکی لے کر آئے گا اس کو نیکی سے بہتر چیز ملے گی، وہم من فزعین یومئذ آمنون، اور وہ اس دن گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ قیامت کے دن بڑی گھبراہٹ کا دن ہوگا، لیکن جو آدمی نیکی لے کر آیا ہوگا یعنی ایمان لے کر آیا ہوگا، اعمال صالحہ لے کر آیا ہوگا، تو اس کو گھبراہٹ بھی نہیں ہوگی اور اس کے نیکی کا بدلہ اس سے بہتر ملے گا۔ کس طرح بہتر ملے گا؟ اس طرح کے کم از کم 10 گنا تو ملتا ہی ملتا ہے، اور اس سے بھی جتنا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور اخلاص کی برکت سے دینا چاہیں تو دے سکتے۔ دوسرا اس طریقے سے کہ نیکی تو آپ نے کی ہوتی ہے کچھ عرصے، آپ نے 40 سال نیکی کی، 50 سال نیکی کی، لیکن اللہ تعالیٰ جو اس کا ثواب عطا فرمائیں گے وہ 50 سال کا نہیں عطا فرمائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ملے گی۔ اس کو قرآن مجید فرما رہا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو نیکی لے کر آئے گا اس کو اس سے بہتر نیکی ملے گی، وہم من فزع یومئذ آمنون، اور وہ اس دن گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے، ومن جاء بالسیئۃ، اور جو برائی لے کر آئے گا، فکبت وجوہم فی النار، تو ان کے چہرے آگ میں الٹے ڈال دیے جائیں گے، منہ کے بل گھسیٹ کر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اعزن اللہ من ذلک، ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار، اور جو برائی لے کر آئے گا تو ان کے چہرے آگ میں اوندھے منہ ڈال دیے جائیں گے، هل تجزون الا ما کنتم تعملون، نہیں تمہیں بدلہ دیا جا رہا مگر ان کاموں کا جو تم کرتے تھے، جیسا کیا ویسا تم بھر رہے ہو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تو جیسا کیا گیا اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو بدلہ دے دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے. لا یظلم ربک احدا وما ربک بظلام للعبید. تو قرآن فرما رہا ہے کہ جو برائی لے کر آئے گا یا جو لوگ برائی لے کر آئیں گے ان کے چہرے اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. نہیں بدلہ دیا گیا ہے تمہیں مگر ان کاموں کا جو تم کرتے تھے. آگے آیت نمبر 91 میں اللہ تعالی فرما رہے ہیں انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القران. اس آیت میں اگرچہ قل کا ذکر نہیں ہے لیکن تمام مفسرین نے اس سے پہلے قل کو محذوف مانا ہے، کیونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کی گئی ہے. ترجمہ آیت کا یہ ہے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اس مکہ کے پروردگار کی، اس شہر کے پروردگار کی کہ جس نے اس شہر کو حرم قرار دیا ہے. تو ظاہر ہے کون کہہ سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی. اس لیے مفہوم اس کا یہ ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر مکہ کے پروردگار کی عبادت کروں. ان اعبد رب هذه البلدہ میں عبادت کروں اس شہر مکہ کے پروردگار کی. الذي حرمها جس نے اس مکہ کو حرم قرار دیا ہے. اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں. اور یہ سورت کا اکثر حصہ مکی سورت ہے اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. تو مجھے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں شہر مکہ کے پروردگار کی عبادت کروں جس نے شہر مکہ کو حرم قرار دیا ہے. حرم کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ وہاں جان محفوظ، مال محفوظ، آبرو محفوظ، حتیٰ کہ شکار محفوظ، آپ وہاں شکار بھی نہیں کر سکتے. آگے فرمایا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ اور اللہ ہی کے لیے ہر چیز ہے، مکہ ہو یا مکہ کے علاوہ کوئی زمین ہو یا کائنات کی جو بھی چیز ہے اس کی ملکیت کس کے لیے ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ اور اسی کے لیے ہر چیز ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں. اور اسے بڑی بات معلوم ہوئی کہ سب سے پہلا مسلمان کون ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام. سب سے پہلے اسلام کون لاتا ہے؟ نبی اسلام لاتا ہے، اپنے اوپر ایمان لاتا ہے. اس لیے نبی کو اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانا، اپنی رسالت پر ایمان لانا یہ بھی بنیادی ضرورت ہے. تو نبی کو کہا گیا کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ وہ امرت ان اکون من المسلمین مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں. اور سورت الاعراف نہیں سورت الانعام کے آخر میں فرمایا گیا کہ اول المسلمین کہ میں مسلمانوں میں سے پہلا مسلمان ہوں، میں مسلمانوں میں سے پہلا مسلمان ہوں. تو جب نبی آتا ہے تو پہلا مسلمان کون ہوتا ہے؟ خود نبی ہوتا ہے، اول المسلمین. اور یہ جو قرآن مجید نے یہاں فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس مکہ کی پروردگار کی عبادت کروں اور میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، اس میں تواضع کی طرف بھی اشارہ ہے کہ نبی اپنے آپ کو عام مسلمانوں کی طرح رکھتا ہے اور عام مسلمانوں میں سے اپنے آپ کو سمجھتا ہے. حالانکہ نبی عام مسلمان کی طرح نہیں ہوتا، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، لیکن اس کے باوجود نبی اپنے آپ کو عام مسلمانوں کی طرح رکھتا ہے. اور یہ وہی بات ہے جو سورۃ الحمیم السجدہ میں آئی ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ اس سے اچھا آدمی کون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلائے، وعمل صالحا نیکی کے کام کرے، وقال اننی من المسلمین اور پھر وہ یہ کہے کہ میں تو مسلمانوں میں سے ایک ہوں. ہم تو نیک ہو کے اپنے آپ کو سپر مسلمان سمجھنے لگتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں سارے فاسق ہیں ہم نیک ہیں، سارے نچلے درجے کے مسلمان ہیں ہم سپر مسلمان ہیں. لیکن یہ طریقہ تکبر کا طریقہ ہے، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے. اپنے آپ کو سپر مسلمان سمجھنا یہ ذہن کی خرابی کی علامت ہے. قرآن و حدیث سے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی بھی یہ کہتا ہے کہ وہ امرت ان اکون من المسلمین، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، مسلمانوں میں سے ہو جاؤں. آگے فرمایا وان اتلو القرآن، اس کا عطف ہے ان اکونا پر، تو امرت کے مدخول ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں. تو پہلا حکم کیا تھا؟ کہ عبادت کروں پروردگار کی. دوسرا حکم کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو مسلمانوں میں سے سمجھو، سپر نہ سمجھو، اپنے آپ کو مسلمانوں میں سے سمجھو. اور تیسرا حکم یہ ہے وان اتلو القرآن، کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کروں. اب یہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تلاوت سے مراد ہے قرآن سنانا. اگر قرآن سنانا ہو، چنانچہ حضرت شیخ الہند اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی ترجمہ کیا ہے کہ میں قرآن سناؤں. اور ان حضرات نے جو ترجمہ کیا ہے سنانے کا، یہ اصل میں لیا ہے قرآن مجید کی اس آیت سے یتلو علیہم آیاتی، کہ وہ لوگوں پر یعنی صحابہ پر قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی ان کو سناتے ہیں. لیکن یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو اپنی جگہ میں رکھا جائے اور سنانے کے معنی میں نہ لیا جائے بلکہ خالی تلاوت ہی کے معنی میں لیا جائے، کیونکہ یہاں علیہم نہیں ہے، جب نہیں ہے تو ہم کیوں محذوف مانیں؟ تو صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ نبی کو بھی حکم تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں، حالانکہ نبی پر قرآن نازل ہوا تھا، نبی نے قرآن سمجھا تھا، نبی نے قرآن سمجھا دیا تھا، نبی نے آگے قرآن کی تعلیم بھی کر دی تھی، پہنچا بھی دیا تھا، لیکن پھر بھی نبی کو حکم ہے کہ صبح شام قرآن کی تلاوت کرتے رہنا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کے تہجد میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے. اور یہ وہی بات ہے جو سورہ بقرہ میں آئی ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی اولئک یؤمنون بہ. تو وہاں تلاوت سے تلاوت ہی مراد ہے، سنانا مراد نہیں ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہاں بھی وان اتلو القرآن کا ترجمہ یہ نہ کیا جائے کہ قرآن سناؤں، بلکہ یہ ترجمہ کیا جائے کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کروں. اور اس سے رد ہو جائے گا ان لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت اصل مقصود نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں طوطے کی طرح پڑھنے سے کیا فائدہ، حالانکہ قرآن مجید طوطے کی طرح پڑھا جائے اس کا بھی فائدہ ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قرآن مجید پڑھتے تھے، آپ تو قرآن مجید سمجھتے تھے، سمجھا چکے تھے، تعلیم کر چکے تھے، لیکن سمجھانا اور تعلیم کرنا یہ بھی عبادت ہے. اور قرآن مجید کو کی تلاوت کرنا بحیثیت قرآن کی تلاوت کے یہ بھی عبادت ہے. وان اتلو القرآن، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں. تو تین حکم ہو گئے، مجھے حکم دیا گیا کہ میں شہر مکہ کے پروردگار کی عبادت کروں جس نے اس مکہ کو حرم قرار دیا ہے اور ہر چیز کی ملکیت اسی کے لیے ہے. دوسرا حکم دیا گیا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں. اور تیسرا حکم یہ ہے کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کروں. آگے فرمایا فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه، تو جو ہدایت حاصل کرے گا وہ ہدایت حاصل کرے گا اپنے لیے. اگر کوئی قرآن مجید کو سن کر پڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سن کر سمجھ کر ہدایت پر چلتا ہے، ہدایت حاصل کرتا ہے، اس کو خود فائدہ ہوگا. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه، جو ہدایت حاصل کرے گا تو وہ ہدایت حاصل کرے گا اپنی ذات کے لیے. ومن ضل فقل انما انا من المنذرين، اور جو گمراہ ہوگا تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف منذرین میں سے ہوں. انما کلمہ حصر ہے. جو گمراہ ہوگا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف منذرین میں سے ہوں، ڈرانے والوں میں سے ہوں، خبردار کرنے والوں میں سے ہوں. تم اگر گمراہ ہوتے ہو، تمہاری گمراہی کی ذمہ داری میرے اوپر نہیں آتی. معلوم ہوا کہ نبی اپنی امت کے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہوتا، نبی کا کام پہنچانا ہے. نبی انما علی رسولنا البلاغ المبین، انما علیک البلاغ لست علیہم بمسیطر قل لست علیکم بوکیل. نبی اپنے امتیوں کے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہوتا. امتی میں سے کوئی نیکی کا کام کرے گا، خود اس کو فائدہ ہوگا، اور نعوذ باللہ کوئی نبی کی بات نہیں مانے گا، خود گمراہ ہوگا، اس کا نبی کے اوپر کوئی اثر، نبی کے اوپر کوئی اس کی ذمہ داری نہیں. اس کو قرآن یہ فرما رہا ہے، فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه، جو ہدایت حاصل کرے گا تو وہ ہدایت حاصل کرے گا اپنے فائدے کے لیے، اپنے نفس کے لیے. اور جو آدمی گمراہ ہوگا تو آپ کہہ دیجئے جزی نیس، میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں، میں تو صرف خبردار کرنے والوں میں سے ہوں. معلوم ہو کہ آدمی کو ساری عمر دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا چاہیے، اور جب دعوت اور تبلیغ کا کام کر لے اس کے بعد آدمی کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، پھر مخاطبوں کے اعمال کا وہ ذمہ دار نہیں ہوتا. تو جو گمراہ ہوگا تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں. یہ تو آیت نمبر 92 تھی. آخری آیت آ گئی، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، اور آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ اپنی نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے، تم ان نشانیوں کو پہچان لو گے. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور آپ کا پروردگار غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو تم لوگ کر رہے ہو. اس کو عَمَّا تَعْمَلُونَ بھی پڑھا گیا، يَعْمَلُونَ بھی پڑھا گیا. آپ کا پروردگار غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو لوگ کر رہے ہیں یا جو تم کر رہے ہو. اس آخری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے پہلے فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اور یہ وہ بات ہے کہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، جب ابتدا ہوتی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کی حمد سے، اور جب اختتام ہو رہا ہوتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کی حمد. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، اب یہ آیت کا پوری سورت کا اختتام ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. سَيُرِيكُمْ آيَاتِي، اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے. یہ رات کا آنا، دن کا آنا، یہ تمہاری زندگی، تمہاری موت، یہ سب نشانیاں ہیں. فَتَعْرِفُونَهَا، اور تم ان نشانیوں کو پہچان لوگے. کب پہچان لوگے؟ جب قیامت قائم ہو جائے گی. یہ ساری باتیں اس وقت تمہیں سمجھ میں آ جائیں گی. آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے، تم ان نشانیوں کو پہچان لوگے. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور آپ کا پروردگار غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو تم سب کر رہے ہو. تم سب جو جو کام کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس، آپ کا پروردگار، اے نبی آپ کا پروردگار اس سے غافل نہیں ہے. یہ سورۃ النمل کی آخری آیات تھی، اور آخری آیت 93 پر آ کر یہ سورت پوری ہو گئی. ان جو آیات پڑھی گئی ہیں ان کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر سے سن لیجئے. کیا لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے رات بنائی ہے تاکہ لوگ رات میں سکون حاصل کریں، اور دن کو ہم نے بنایا ہے دیکھ بھال کرنے کے لیے، اور بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہوں. اور یہ وہ دن ہوگا کہ سور پھونک دیا جائے گا تو جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں سب گھبرا جائیں گے، ہاں مگر وہ جن کو اللہ چاہے اور سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے جھکے ہوئے، اور تم پہاڑوں کو دیکھ رہے ہو، تم ان کو خیال کرتے ہو کہ یہ پہاڑ جمے ہوئے ہیں، اور حالانکہ یہ پہاڑ اڑ رہے ہوں گے جیسے بادل اڑتے ہیں۔ اللہ کی کاریگری ہے کہ اس نے ہر چیز کو بڑا مستحکم بنایا ہے، اور بے شک اللہ خوب خبر رکھتا ہے ان کاموں کی جو تم کر رہے ہو۔ جو آدمی نیکی لے کر آئے گا اس کو اس کے لیے نیکی سے بہتر چیز ملے گی، اور وہ لوگ اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے، اور جو برائی لے کر آئے گا تو ان کے چہرے آگ میں اونھے منہ ڈال دیے جائیں گے۔ تمہیں نہیں بدلہ دیا جا رہا مگر ان کاموں کا جو تم کرتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اس شہر کے پروردگار کی جس نے اس شہر کو حرم قرار دیا ہے، اور ہر چیز کی ملکیت اسی کے لیے ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں۔ تو جو ہدایت حاصل کرے گا وہ ہدایت حاصل کرے گا اپنے فائدے کے لیے، اور جو گمراہ ہو جائے تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جزی نے میں تو صرف خبردار کرنے والوں میں سے ہوں، اور آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ اپنی نشانیاں تمہیں دکھاتا ہے تاکہ تم ان کو پہچان لو، اور تمہارا پروردگار غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو تم لوگ کر رہے ہو۔ دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم انس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔